بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حدود کی حیثیت سے متعین کر دیا ہے، وہ پانچ ہی ہیں. اور ان پانچ کے سوا باقی سب جرائم کا معاملہ اور ان کی ادنا صورتوں کا معاملہ بھی مسلمانوں کے ارباب حل و عقد پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون سازی کا جیسا کچھ اختیار کسی ریاست کو حاصل ہوتا ہے، اس کے پیش نظر قانون سازی کر سکتے ہیں. اس پر میں وضاحت سے گفتگو کر چکا ہوں، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ کسی ریاست یا حکومت کا قانون سازی کا اختیار دو ہی چیزوں میں ہے. ایک یہ کہ وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے، دوسرے وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے. ریاست اور حکومت کا دائرہ یہی ہے، اس سے آگے لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق کسی ریاست کو بھی زمین پر حاصل نہیں ہے، خواہ وہ کسی صدر کی ریاست ہو، وزیر اعظم کی ریاست ہو یا امیر المومنین کی ریاست ہو. چنانچہ ان دو دائروں کے اندر مسلمانوں کے ارباب حل و عقد قانون سازی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان جرائم کی ادنا صورتوں میں کیا قاعدے ہیں جن پر قانون بنانا ہے، اور جن جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر نہیں فرمائیں ان میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ باہمی مشورے سے وہ اس معاملے میں جو قانون چاہیں بنا سکتے ہیں. میں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اور اسی مقام پر رک کر گفتگو کر چکا ہوں کہ ان پانچ جرائم کے علاوہ جن جرائم کو عام طور پر شریعت کے جرائم کہا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے مقرر کر دی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر وضاحت سے گفتگو ہو چکی ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے جس کو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اس کی وضاحت میں نے کی ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم کی سزائیں مقرر کر دیں، وہ متعین ہو گئے، اب ریاست کو جرائم کی سزا مقرر کرنی ہے. ایک تو جرائم میں اس کا دائرہ کیا ہے کہ جن کی سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں وہ ان کی ادنا صورتوں میں سزائیں مقرر کرے گی، دوسرے یہ کہ جن جرائم کی سزائیں مقرر نہیں کیں ان میں بھی سزا مقرر کرے گی. اس کو کس دائرے میں یہ سزائیں مقرر کرنی ہے وہ بھی واضح ہو گیا کہ حق تلفی کو روکنے کے لیے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے لیے. یہی وہ چیزیں ہیں جن کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور یہ جرائم ہیں جو ریاست کا دائرہ ہے، گناہ ریاست کی قانون سازی کا دائرہ نہیں ہے. اس میں تبلیغ، تلقین، ترغیب، یہی رویہ اختیار کیا جائے گا. لیکن کیا جن دائروں میں اس کو سزا دینے کا اختیار ہے اس میں انسان کی جان کے خلاف بھی اقدام کیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے. تاہم اتنی بات اس میں بھی طے ہے، اس میں بھی طے ہے، یعنی جب یہ دائرہ متعین ہو گیا کہ ادنا صورتوں میں ریاست قانون سازی کر سکتی ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ جن جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی ان میں سزا مقرر کر سکتی ہے، یہ واضح ہو گیا کہ حق تلفی کی سزا دے سکتی ہے، یہ واضح ہو گیا کہ جان مال آبرو کے خلاف اگر کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے سزائیں تجویز کر سکتی ہے، تو پھر یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ موت کی سزا یعنی کیپٹل پنشمنٹ، یہ ایک بڑا سوال ہے جو ظاہر ہے ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو جسمانی تادیب کی سزا دے دی، کسی کو جرمانہ کر دیا، یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن موت کی سزا، تاہم اتنی بات اس میں بھی طے ہے کہ موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جا سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی ایک پابندی لگا دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا. تو کیا کسی انسان کی جان کسی جرم کی پاداش میں سزا دیتے وقت لی جا سکتی ہے؟ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کر دی وہ تو طے ہو گئے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے جو قانون سازی کی ہے اس میں بھی اسی اصول کو ملحوظ رکھا ہے. چنانچہ بالکل واضح بتا دیا ہے کہ موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد فی الارض صرف دو جرائم ہیں جن میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے، قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جا سکتی. اس سے آگے جا کے اندازہ ہو جائے گا کہ انسان جب قانون سازی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ بغیر ہدم والا کتاب منیر قانون سازی کرتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی ضابطے بناتا ہے، تو کس طریقے سے وہ کبھی اس انتہا کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی اس انتہا کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ کیپٹل پنشمنٹ کے بارے میں یا موت کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اس بحث کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا چاہیے کہ موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تو اسی وقت لکھ دیا گیا تھا کہ ان دو جرائم کو چھوڑ کر، فرد ہو یا حکومت، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے درپے ہو اور اسے قتل کر ڈالے. بس دو ہی چیزیں معاہدہ میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یہ معاہدہ کی سورہ معاہدہ کی آیت 32 ہے. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا جرائم ہیں جن کی پاداش میں کسی شخص کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس دائرے سے باہر اس طرح کا کوئی اقدام کیا گیا تو وہ گویا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. اس طرح خود قرآن مجید نے وہ حد قائم کر دی جس میں موت کی سزا کا فیصلہ کوئی ریاست یا حکومت دنیا میں کر سکتی ہے. یہ بنیادی باتیں واضح کر دینے کے بعد اب ہم ان پانچوں سزاؤں سے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے. ذیل میں ہم انہی جرائم سے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے. انہی جرائم سے متعلق، یعنی وہی پانچ جرائم جو اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا جرم محاربہ اور فساد فی الارض ہے، دوسرا قتل و جراحت ہے، تیسرا زنا ہے، چوتھا قذف ہے، اور پانچواں چوری. سب سے پہلے محاربہ اور فساد فی الارض. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَّزِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ مائدہ کی 33-34 آیات ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، سو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ آیت یا آیات سر عنوان ہے، ان کے سیاق کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ سورہ مائدہ کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری شریعت پر عہد و میثاق کی سورہ ہے، اس کی ابتدا یہاں سے کی گئی ہے کہ جو عہد معاہدے بھی ہیں، ہو چکے ہیں یا مانے جاتے ہیں، ان سب کو پورا کرنا ہے۔ پھر تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی وہ احکام کہ جو اصلاً تو دوسری صورتوں میں بیان ہو چکے ہیں لیکن ان کے بارے میں کہیں توسیع زیر بحث ہے، کہیں استثناء زیر بحث ہے، اور خاص طور پر یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی حکومت زمین پر قائم ہے اور بعض لوگ اس کے در پہ آزار ہو رہے ہیں، وہ اس حکومت کو الٹ دینا چاہتے ہیں، اس کے خلاف آمادہ بغاوت ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ جس میں پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ جو پہلا جملہ ہے جس میں میں نے اس رب کو واضح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں بتا دیا جائے، یعنی اب نوبت اگر یہاں تک آ گئی ہے اور یہ لوگ آمادہ بغاوت ہو گئے ہیں، تو پھر انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں اور وہ آ کر حجت تمام کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر ان کی حکومت بھی زمین پر قائم ہو جائے، تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوتی ہے، اسی کو حکومت الہیہ سے تعبیر کرنا چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی کے لیے خدا کی بادشاہی کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی میں اور آپ حکومت قائم کرتے ہیں تو ہم انسان ہیں، ہمارے فیصلوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری سیرت اور کردار میں بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، ہم جن چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی کھا گئے ہوں، لیکن جس وقت اللہ کا پیغمبر زمین پر ہو اور وہ حکومت کر رہا ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان سے اس حکومت کی سربراہی فرماتے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کر سورہ نساء کی وہ آیت جس میں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس حکومت کی نوعیت واضح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اس وقت آسمان پر اس کائنات کا خالق ہے، زمین پر اس کا رسول ہے، اس وجہ سے جب ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو ہر معاملے میں اب ان کے احکام کی اطاعت ہونی چاہیے، اور یہ حکومت ظاہر ہے کہ جس جگہ پر قائم ہوگی اس کا کوئی مرکز بھی ہوگا اور دوسری جگہوں پر اس کے عمال بھی مقرر کیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ کہا کہ اللہ اور رسول کی حکومت قائم ہے اور اس کے ساتھ تمہیں ان لوگوں کی بھی اطاعت کرنی ہے جن کو اللہ اور رسول کی طرف سے کہیں عامل مقرر کیا گیا ہے، یعنی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے لیے اولی الامر کی اصطلاح استعمال کی ہے، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ پھر یہ بتا دیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی جگہ جن لوگوں کو عامل مقرر کیا گیا ہے ان کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، تو آخری عدالت تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی ہے، اسی جانب لوٹایا جائے گا معاملہ۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے، اس کی اطاعت سے گریز کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی تمام چیزیں یعنی ریاست کی سطح پر، یہاں وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہیں جن کا تعلق دین کے احکام سے ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر کو جو مانے گا اسی کو ماننے ہیں، لیکن جو حکومت قائم کر دی گئی ہے اس کے خلاف اگر کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس کو قرآن مجید نے یہاں اللہ اور رسول سے محاربہ قرار دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے حکومت کر رہے ہیں، ان کے نمائندے کی حیثیت سے ان کا رسول زمین پر موجود ہے، اس میں اگر سرکشی اختیار کی جاتی ہے کسی بھی درجے میں، یہ بالکل ابتدائی درجے میں ہو یا انتہا پر ہو، کسی بھی صورت میں کسی بھی درجے میں اگر سرکشی اختیار کی جاتی ہے تو یہ اللہ اور رسول کے مقابل آ کے آمادہ جنگ ہونا ہے. پہلی بات یہ واضح کی، اس کا تعلق سیاق سے ہے. اب یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو گئی ہے، اللہ کا پیغمبر یہاں حکومت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس حکومت کی سربراہی فرما رہے ہیں، تمام معاملات براہ راست ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس صورتحال میں اگر کوئی شخص اس حکومت میں ادنا درجے میں بھی انحراف کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا اس حکومت کے مقابل میں آنے کی سعی کرتا ہے تو وہ ایک بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. یہ جو بڑا جرم ہے اس کی سزا اگر صرف ان الفاظ کے ساتھ بیان ہو جاتی، یعنی آیت یہاں سے شروع ہو جاتی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا، درمیان کا جملہ نہ ہوتا تو پھر یہ بات طے تھی کہ جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کا نظم دیکھ رہے ہوں، اس وقت اگر کوئی اس نوعیت کی سرکشی کی جائے تو یہ اس جرم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں. اس صورت میں صورتحال یہ ہوتی. یہاں قرآن مجید نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے یہ کہا کہ جو اللہ اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد برپا کریں گے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تو اس دوسری چیز نے خود بخود یہ بات واضح کر دی کہ اللہ اور رسول سے آمادہ جنگ ہونا زمین میں فساد پیدا کرنا ہے، اور یہ سزائیں حرابے کی نہیں بلکہ فساد فی الارض کی سزائیں. یعنی اصلاً یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے فساد کے لیے بیان کی ہیں، اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی کو فساد قرار دے دیا ہے. یعنی یہ ترتیب ہے اس میں جملہ جس طریقے سے آیا ہے. تو اب گویا واضح ہو گیا کہ یہاں دو جرائم زیر بحث ہیں، ایک زمین میں فساد برپا کرنا اور دوسرے اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا اس کی حکومت میں. تو یہ دو جرائم ہیں. تو فرمایا کہ جو پہلا جرم ہے یہ اگر معمولی درجے میں بھی ہے تو چونکہ اللہ اور رسول کی حکومت میں ان کے خلاف کیا گیا ہے تو اب یہ بھی فساد فی الارض کے دائرے میں آ جائے. اس کو بیان کیا، انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، سو ان پر زیادتی نہ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی. تو یہ میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی کہ جو ان آیات کا سیاق ہے وہ بھی سامنے رہے اور اس میں جس اسلوب کو اختیار کیا گیا اس کی حقیقت بھی واضح ہو جائے. یعنی بات تو یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت میں ان کے خلاف کچھ لوگ سرکشی پر آمادہ ہیں، ان کی سزا بیان کرنا مقصود تھا لیکن اسلوب ایسا اختیار کیا. اور یہی قرآن کی بلاغت کے کمالات ہیں کہ یہ بتا دیا کہ یہ فساد فی الارض کی سزائیں ہیں اور یہ چیز بھی فساد فی الارض ہے، اس لیے دونوں کی ایک ہی سزا ہوگی. اب ذرا دیکھیے کہ ان دونوں چیزوں کی وضاحت کیا ہے. اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں، یعنی کوئی جرم ہو گیا، کوئی سرکشی نہیں ہے، بدکاری بھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں سے، چوری کا ارتکاب بھی ہوا، لیکن یہ سرکشی نہیں ہے، یہ جرم کا ارتکاب ہے۔ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں، اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو سورہ بقرہ کے آخر میں سود خاروں کے بارے میں الٹیمیٹم ہے، یعنی اپنی ذات میں تو سود لینا بس ایک گناہ کا کام ہے، اس کو جرم قرار دے دیا گیا۔ جب اس کو جرم قرار دے دیا گیا تو کس نے قرار دیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ اس کے مقابل میں کچھ لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے تو یہ کہہ دیا گیا کہ فضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی اس کو اب محاربہ قرار دیا جائے گا اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف جنگی کارروائی کر ڈالی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتیں بھی ہوں، اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں تو یہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے، یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ ان کی وضاحت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے، تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لڑیں گے کا لفظ یہاں اس معنی میں محض نہیں آیا کہ کوئی تلوار اٹھا کے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہو، بلکہ حکم کے مقابلے میں سرکشی کے مضمون کو ادا کر رہا ہے، لڑائی ہے۔ اس کے بعد اب فساد، یعنی جو اصل جرم بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فساد فی الارض، کہ فساد فی الارض کی یہ سزائیں ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہی سزائیں ان مجرموں کو بھی دی جائیں گی جو اللہ اور رسول کی حکومت میں ان کے کسی حکم کے مقابلے میں سرکشی اختیار کریں گے۔ یہ پوری بات ہے۔ اب زمین میں فساد پیدا کرنا یا فساد فی الارض، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے۔ کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی دوسرا آدمی کسی کے کسی عضو کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی تیسرا کسی کا مال چوری کر لیتا ہے، یہ عام جرائم ہیں۔ لیکن کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے، یعنی وہ کھڑا ہو کہ مجھے تو اب یہی کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض، یعنی اب وہ محض چوری نہیں کر رہا، محض زنا نہیں کر رہا، اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ قتل دہشت گردی، زنا زنا بالجبر، اور چوری ڈاکہ بن جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ عام جرائم نے کس طریقے سے فساد کی صورت اختیار کر لی۔ قتل سے آگے بڑھا، قتل ہوتے رہتے ہیں، کسی نے کسی کو مار دیا، جذبات میں آ کے مار دیا، غصے میں آ کے مار دیا، اشتعال میں آ کے مار دیا، کوئی انتقام لینے کے لیے مار دیا، یہ جرائم دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ خود ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے بے گناہ لوگوں پر ٹوٹ پڑنے کا طریقہ اختیار کر لیا، محض اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، نہ دیکھا کہ بچے سامنے ہیں، نہ دیکھا کہ نمازی سامنے ہیں، نہ دیکھا کہ غیر مقاتلین عورتیں سامنے ہیں، کوئی اور مرد سامنے ہیں، جو سامنے آیا اس کو اڑا دیا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں قتل اب محض قتل نہیں رہا، وہ دہشت گردی بن گیا۔ چنانچہ دہشت گردی کے بارے میں جب ہمارے ملک میں مباحثہ پیدا ہوا تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ نان کمبیٹنٹس کے خلاف غیر علانیہ اقدام کرا، یعنی یہ اس وقت دہشت گردی بن جاتی ہے۔ چنانچہ قتل دہشت گردی، زنا زنا بالجبر، یعنی باہمی رضامندی سے کسی نے زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا، یہ عام جرم ہے۔ لیکن جس وقت کسی کو ریپ کر لیا گیا، زنا بالجبر، اور چوری ڈاکہ بن جائے، مال ہی چرایا دونوں صورتوں میں، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے، یعنی ایک آدمی ڈرتے کانپتے گھر میں داخل ہوا، کہیں سے نقب لگائی، آپ کا کوئی مال اڑا لیا، اور ایک آدمی بندوق لے کر آپ کے گھر میں دروازہ توڑ کے داخل ہو گیا۔ تو لینے تو دونوں مال آئے ہیں، لیکن جرم کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، اور چوری ڈاکہ بن جائے یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لیں یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئیں یا اپنی آوارہ منشی بدمعاشی اور جنسی بے رحمی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائے یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں یا اغوا تخریب ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں تو وہ اسی فساد فی الارض کے مجرم ہوں گے۔ یعنی اس کی اور بھی صورتیں سوچی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پر جو حالات حکومتوں کو یا کسی معاشرے کو پیش آتے ہیں یہ ان کو میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ سب صورتیں اگر آپ غور کریں تو یہ فساد فی الارض یا زمین میں فساد پیدا کرنے کی صورتیں ہیں۔ اس طرح کے مجرموں کی سرکوبی کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے یہ چار سزائیں ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 33-34 آیات میں اس طرح کے مجرموں کے لیے، یعنی زنا بالجبر کے مجرموں کے لیے، ڈاکے کے مجرموں کے لیے، دہشت گردی کے مجرموں کے لیے، اوباشی کے مجرموں کے لیے، اس طرح کے مجرموں کے لیے یہ چار سزائیں بیان کی ہیں۔ پہلی تقتیل، دوسری تسلیب، تیسری ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا، اور چوتھی نفی۔ اب ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ ان سزاؤں کی تفصیل یہ ہے، سب سے پہلے تقتیل۔ آیت میں اس سزا کے لیے ان یقتلوا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی سورہ مائدہ کی جو آیات زیر بحث ہیں ان میں الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جو ان جرائم کا ارتکاب کریں، ان یقتلوا۔ آیت میں اس سزا کے لیے ان یقتلوا کے الفاظ آئے ہیں، ان کے معنی یہ ہے کہ اللہ و رسول سے محاربہ، یعنی اللہ و رسول کے مقابل میں سرکشی، یا فساد فی الارض کے یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں بلکہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی ایک تو قتل ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس طرح قتل کرنا کہ دوسروں کو بھی یہ معلوم ہو کہ ان لوگوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یعنی یہ کیوں کہا ہے کہ قتل نہیں بلکہ عبرتناک طریقے سے قتل، اس کی دلیل یہ ہے کہ قتل یہاں تقتیل کی صورت میں آیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ ان یقتلوا، الفاظ ہیں ان یقتلوا۔ قتل یہاں تقتیل کی صورت میں آیا ہے۔ عربیت کے ادا شناس جانتے ہیں کہ بنا میں یہ زیادت نفس فعل میں شدت اور مبالغے کے لیے ہوئی ہے۔ عربی زبان میں وہ لوگ جو الفاظ کی ندرتوں سے واقف ہیں یہ جانتے ہیں کہ ایک ہی مادے کا لفظ ہوتا ہے، جب وہ اپنی سادہ صورت میں آتا ہے تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں۔ اگر معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کی بنا میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی قتل تھا ظاہر ہے یہ سے حرفی تھا، یہ مشدد ہو کے تقتیل بن گیا یا قتلہ بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو معنی میں فرق ہو گیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس فرق کے لحاظ سے معنی متعین ہوں گے، لیکن اگر معنی میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہوا ہے؟ تو عربی زبان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پھر یہ جو بنا میں زیادت ہوتی ہے، یعنی ایک حرف کی زیادتی ہو گئی، دو حروف کی زیادتی ہو گئی، معنی وہی رہے، تو یہ جو زیادتی ہے بنا میں زیادت، یہ خود فعل میں شدت اور مبالغہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے اپنی کتاب برہان میں دی ہیں اور ایک خاص بحث کے ذیل میں بتایا ہے کہ عربی زبان میں یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تقتیل یہاں شر تقتیل کے مفہوم میں ہے، یعنی بہت برے طریقے سے، عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا مفہوم ہے اس میں۔ چنانچہ حکم کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان مجرموں کو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آموز ہو۔ یہ خود آیت کے الفاظ تقاضا کر رہے ہیں۔ رجم یعنی سنگساری بھی ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو فساد فی الارض کے مجرم ہیں، اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں. اللہ اور رسول کی حکومت تو اب نہیں ہے, تو یہ دوسری صورت قیامت تک کے لیے باقی ہے. تو اللہ اور رسول کی حکومت میں سرکشی اختیار کرتے ہیں یا فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں, ان کے لیے تقتیل کی سزا بھی ہے. سب سے پہلی سزا یہی بیان ہوئی ہے, عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا. اب عبرت ناک طریقے سے قتل کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں. ان میں ایک صورت قدیم زمانے میں یہ بھی تھی کہ کسی مجرم کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ بڑی ہی غیر معمولی صورت ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ لگتا ہے کہ اس میں گویا آخری درجے میں ایک مجرم کو نہ صرف یہ کہ رسوا کر دیا گیا ہے, اس کی فضیحت ہوئی ہے, بلکہ حقیقی معنی میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. رجم یعنی سنگساری بھی ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے. یعنی رجم یا سنگساری, بہت اس کے بارے میں لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر کا جرم تھا جس کی سزا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی آیت کے تحت بعض واقعات پیش آئے. یعنی اس میں فساد کی سزائیں بیان ہوئی ہیں. فساد کی بعض صورتیں جب جنسی معاملات میں سامنے آئیں تو وہاں بھی یہی سزا دی گئی. اس پر بھی میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب برہان میں لکھا ہے. وہ تمام روایات, تمام واقعات بیان کیے ہیں اور پھر یہ بتایا ہے کہ ان سب کو سامنے رکھ کر یہی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ سزا دی تو مائدہ کی انہی آیات کے تحت دی. اور یہ سزا کس جرم میں دی گئی؟ فساد فی الارض کے جرم میں. فساد فی الارض کا جرم مال کے خلاف بھی ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چوری ڈاکہ بن جاتی ہے. یہ جان کے خلاف بھی ہوتا ہے, قتل دہشت گردی بن جاتا ہے. یہ زنا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے, پھر زنا بالجبر اور ریپ بن جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی صورتیں, یعنی جنسی معاملات میں بھی ہو سکتی ہیں, یہ آبرو کے خلاف ہوگا, جان کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہیں, اور ایسے ہی مال کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. ان سب معاملات میں عبرت ناک سزا دی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے حکم کے امتثال میں اپنے زمانے میں بعض ان مجرموں کو جو جنسی معاملات میں اوباشی پر اتر آئے, اور اس کی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں سے بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہاں اس بحث کا تفصیل کے ساتھ موقع نہیں ہے. جو لوگ چاہیں وہ میری کتاب برہان میں اس تفصیلی بحث کا مطالعہ کر سکتے ہیں. مائس کو جب یہ سزا دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن خطبہ دیا اور یہ کہا کہ ہم لوگ جب اپنے غزووں کے لیے, جنگوں کے لیے نکلتے تھے اور پیچھے عورتیں تنہا رہ جاتی تھیں, تو یہاں بعض ایسے لوگ رہے ہیں کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ انتہائی سخت الفاظ ہیں, کہ جو شہوت میں بلبلاتے ہوئے بکروں کی طرح عورتوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے. آئندہ اگر کسی نے اس طرح کی جسارت کی تو یہی انجام ہوگا اس کا. تو اس خطبے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال پیش آ گئی تھی. تو رجم یعنی سنگساری بھی ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعض مجرموں کو یہ سزا اسی آیت کے حکم کی پیروی میں دی ہے. یعنی جب یہ اندازہ ہو گیا کہ بعض لوگ یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں, یہ معلوم ہے کہ دونوں طرح کے جرائم ہوئے. جب کبھی مسلمان جنگ کے لیے باہر نکلے, ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے جب نکلیں گے تو مرد نکل جائیں گے, حفاظت کرنے والی وہ قوت باقی نہیں رہے گی شہر میں, تو اس میں پیچھے سے حملہ کرنے کے جرائم کا بھی بعض لوگوں نے ارتکاب کیا, ان کو بھی شدید سزائیں دی گئیں. چنانچہ بنو قریظہ کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب غزوہ احزاب کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے پیچھے سے حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کی, اور جب یہ راز فاش ہو گیا تو پھر ان کو بھی بہت عبرتناک سزا دی گئی. اسی طرح کا معاملہ اوباشی کے بعض مجرموں کا بھی ہوا انہی مواقع پر جس کا میں نے ذکر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا اسی حکم کی پیروی میں دی. ہمارے ہاں یہ سارا معاملہ بعض روایتوں کی بنیاد پر بالکل غلط تعبیرات کی نظر ہو گیا اور پھر اس میں ایسی بحثیں پیدا ہو گئیں کہ جو قرآن کے نسخ اور اس کی تعبیر اور تفسیر کے معاملے میں ایسے اصولوں پر جا کر منتج ہوئیں جو کسی طرح بھی قبول نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس کو بالکل صحیح جگہ سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی اور اللہ اور رسول کی حکومت میں سرکشی کی یہ سزائیں بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی سزا تقتیل ہے، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس وقت کے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے رجم کا طریقہ اختیار کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے بعض مجرموں کو یہ سزا دی۔ یہ سزا زنا کے معاملے میں بھی دی جا سکتی ہے، یہ مال کی چوری یہ شکل اختیار کر لے تو اس کے لیے بھی دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے یہ کسی انسان نے اگر دوسروں کے خلاف کوئی اقدام قتل کی نوعیت کا کیا ہے اور وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دہشت گردی کی شکل اختیار کر گیا ہے تو اس میں بھی دی جا سکتی ہے۔ دوسری سزا ہے تسلیب۔ یہ سزا سلب سے تفیل میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہاں بھی وہی ہے، یہ نہیں کیا گیا کہ سادہ فعل استعمال کر لیا ہے، جس طرح وہ ان یقتلوا ہو گیا ہے یہ ان یسلبوا ہو گیا ہے۔ یہ سزا سلب سے تفیل میں بیان ہوئی ہے، چنانچہ فرمایا ہے او یسلبوا، یعنی ایسے لوگوں کو صرف سولی ہی نہ دی جائے بلکہ عبرتناک طریقے سے سولی دی جائے۔ سولی دینا عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ پھانسی کی سزا ہے، یہ بالکل الگ ہے، یہ صلیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لکڑی کے اوپر میخیں ٹھوک کر آدمی کو لٹکا دیا جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے، بڑی عبرتناک سزا ہے یہ۔ چنانچہ فرمایا ہے او یسلبو، یعنی ایسے لوگوں کو صرف سولی ہی نہ دی جائے بلکہ عبرتناک طریقے سے سولی دی جائے۔ یہ سولی وہ چوبی آلہ ہے جس پر مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک کر اسے لٹکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسی پر لٹکا ہوا جان دے دیتا ہے۔ سزا کی یہ صورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے، لیکن آیت میں لفظ تسلیب کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو زیادہ دردناک اور زیادہ عبرت انگیز ہوں۔ اس طرح اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تیسری سزا ہے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا، او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف۔ یہ اس سزا کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں بے ترتیب کاٹ دینے کا حکم بھی صاف واضح ہے کہ عبرت انگیزی ہی کے نقطہ نظر سے ہے، اور اس کا مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر جان بخشی بھی کی جائے، یعنی اوپر کی دو سزائیں نہ دی جائیں، اگر جان بخشی بھی کی جائے تو اس طرح کی جائے کہ اسے عبرت کا ایک نمونہ بنا کر اس کی شر انگیزی کے تمام اسلحے بالکل بیکار کر دیے جائیں۔ یہ ہاتھ کاٹ دیا، وہ پاؤں کاٹ دیا، بے ترتیب کاٹ دیں۔ نفی چوتھی سزا یہ ہے۔ اس سزا کے لیے او یونفو من الارض کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی یہ کہ انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ سب سے کم سزا ہے جو ان مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے، یعنی اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو سزائیں ذرا کمزور ہوتی جاتی ہیں، یہ سب سے کم ہے۔ یعنی یہ کہ انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے، یہ سب سے کم سزا ہے جو ان مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے۔ پہلی دو سزائیں مجرم کا خاتمہ کر دیتی ہیں اور عبرتناک طریقے سے خاتمہ کرتی ہیں، تیسری سزا کے نتیجے میں وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ایک نمونہ عبرت کے طور پر زندہ رہتا ہے، اور یہ چوتھی اور آخری سزا اس کے جسم و جان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر محض اس کے وطن اور گھر بار سے اسے محروم کرتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں یہ سزا اسی صورت میں دی جائے، لیکن کسی وجہ سے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجرم کو کسی خاص علاقے میں پابند یا اس کے گھر میں نظر بند کر دینے سے بھی حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جائے گا۔ تو یہ چار سزائیں ہیں، اور قرآن مجید نے، اب آگے ہم بحث کریں گے ना ये कहा है कि ये सजाएं इन मुजरिमों को लाजमन दी जाएं, ना ये कहा है कि फलां सजा लाजमन दी जाए, बल्कि रियासत को इख्तियार दे दिया है कि इनमें से जो सजा भी जुर्म की नौइयत और मुजरिम के हालात के लिहाज से मौजू हो दी जा सकती है। और इसमें चारों में कोई फर्क नहीं रखा, यानी ये इख्तियार दे दिया है कि ऊपर जाना मकसूद है तो तस्लीब और तकतील तक चले जाओ, और अफ़ो दरगुजर मकसूद है तो इलाका बदर कर दो। तो गोया यूं समझिए कि इंतहाई सजाएं भी खुद बयान कर दी हैं और सबसे कम सजा भी खुद बयान कर दी है। तो इस तरह ये सजाएं क्या हैं ये वाज़े हो गई। इन्हीं आयात में इसके अलावा जो चीज़ें ज़ेरे बहस आई हैं और कानून के पहलू से बहुत अहमियत की हामिल हैं, उनको हम एक एक करके अब आगे समझेंगे। इस वक्त हमारी इस नशस्त का वक्त ख़त्म हुआ। अकूलो कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।